ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے ذمہ داری کی زندگی قرار دیا ہے کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے یہ ذمہ داری کی زندگی ہے، اور اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ حیات اور حیات کے جتنے اسباب ہیں وہ اللہ کی نعمتیں، زندگی ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، فراغت ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. دوسری حیثیت ان چیزوں کی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں. زندگی امانت، زندگی امانت، امانت کے طور پر اللہ تعالی نے دی ہے. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، خدا وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر موت بھی دے گا، پھر موت بھی دے گا. تو زندگی ایک امانت ہے اور وہ ایک نعمت بھی ہے. نعمت تو بہت بڑی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا. زندگی پسند ہے، جینا پسند ہے، ایک قدرتی بات ہے، جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ. حدیث پاک میں بھی ہے کہ لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں افضل کون، ایتنا سے افضل ہو یا رسول اللہ، سوال کیا. سوال کرنے والے نے کہ یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون، فرمایا کہ من طال عمره وحسن عمله، یہ جس کی زندگی لمبی ہوگی اور عمل اچھے اچھے ہو گئے، یہ خوش نصیبوں میں سے ہے، یہ افضل ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے بزرگی ہے. وہ برا کون ہے کہ جس کو زندگی لمبی ملی اور عمل برے ہوئے. تو چونکہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اچھی چیز ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا. باقی جس طرح یہ نعمت ہے ایسے ہی ہماری زندگی اللہ کی امانت بھی ہے. یہ ہے بات، یہاں ذمہ داری آئی ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے امانت کو امانت کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو صحیح روپ پر خرچ کرنا ہوگا، اس میں کوئی بیجا تصرف اور بیجا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ ملے گی، دو دفعہ نہیں ملے گی، ہر دن ایک ہی دفعہ ملے گا، ہر مہینہ ایک ہی دفعہ ملے گا، جو گزر گیا وہ نہیں آئے گا. یہ قیمتی ہے. تو یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو کہاں خرچ کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہم کو اس کی رہبری دی ہے. یوں فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، اس کا نفع، اس کی خیر، ہاں یہ تمہارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کے جواہرات، دنیا کی حکومتیں، اس کی تجارتیں، اس کی تمام ترقیات، یہ تمہارے لیے ہے، یعنی انسانوں کے لیے. ان دنیا کھولنے پر لگ، بلکہ اس سے آگے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے کام میں بھی لگا دیا ہے. یہ انعام پر انعام ہے، انعام پر انعام. یہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور دنیا کی چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، کوئی بھی چیز انکار نہیں کرے گی، کوئی چیز نہیں. تمہارے کام کے لیے بنی ہے، جب تم اپنا کام لوگے تو وہ انکار نہیں کرے گی، بلکہ وہ پابند ہے. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کنواں کھودو گے تو زمین انکار نہیں کرے گی کہ یہاں کیا کر رہا ہے، کنواں کھودے گا، پانی نکالے گا، تیل نکالے گا، سونا نکالے گا، کوئی انکار نہیں کرے گا، فائدہ اٹھائے گا. کوئی مخلوق انکار نہیں کر سکتے. جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، لوہا سے، لکڑی سے، آگ سے، پانی سے، ہر چیز سے، کہ ان تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، اسے اپنا کام لیتے. یہ انعام ہے، اسی کو آپ نے فرمایا کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. تو یہ بطور انعام کے ارشاد فرمایا، آگے بطور ذمہ داری کے ارشاد فرمایا، کیونکہ آدمی دنیا میں ذمہ دار ہے، حیوان ذمہ دار نہیں ہے، انسان ذمہ دار ہے. ہاں، اس کی حرکتوں سے نفع اور نقصان اس کی طرف آتا جاتا ہے، ایسے اس کے عملوں سے اس کے پاس انعام اکرام آتے ہیں، یا اس کے برے عملوں سے اس کو کچھ برداشت کرنی پڑتی ہے. انسان ذمہ دار ہے، اس لیے ایک بات تو یہ فرمائی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کرتی ہے. دوسری بات ذمہ داری کی ہے، کہ ذمہ داری کی بات کیا ہے، کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری ہوئی، پہلی بات انعام کی ہوئی کہ دنیا تمہارے لیے بنا دی ہے الحمدللہ. آگے ذمہ داری کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا کے اسباب سے آخرت بھی بن سکتی ہے اور دنیا کے اسباب میں انسان کو غافل کرنے کی تاثیر بھی ہے. دنیا کے ہر سبب میں یہ دونوں باتیں کہ وہ آدمی کو غافل کریں گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, چونکہ ایمان والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے, وہ اعتراف کر چکے ہیں اس لیے ان کو ذمہ داری دی ہے. کہ ایمان والو, تمہارے ماں, تمہارا ماں, تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل ہے, تو چونکہ ان میں غافل کرنے کی تاثیر ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی تاثیر ہے. حکومت ہو, تجارت ہو, زراعت ہو, اولاد ہو, کوئی بھی سبب, ہر سبب اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کو غافل کرنے کی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. اور غافل کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری بھول جائے یا ٹال دے, دونوں باتیں ہوتی ہیں. غفلت کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری ہی بھول گیا کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے اسی خبر ہی نہیں, یا ٹال دے. غفلت کی ایک سے پہلے کہ ابھی نہیں بات میں کریں گے, یہ بھی ہے, یہ بھی غفلت کی علامت ہے کہ ابھی نہیں کریں گے بعد میں کریں گے, یہ بھی غفلت کے علاوہ ہے. یہ کام کا تقاضا تو ابھی ہے یا بعد میں کریں گے, اس کو تصویر کہتے ہیں علماء. تصویر کے معنی یہ ہے کہ ایک کام کا تقاضا, ایک کام کا مطالبہ ابھی ہے اور قائم بعد میں کریں گے. ابھی کیا ضروری ہے؟ یہ تلقین شیطان کی ہوتی ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ کام تو چھوڑنے کا نہیں ہے, تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے مت چھوڑو, لیکن ابھی کیا ضروری ہے, کریں گے بعد میں. یہ بھی غفلت کا ایک شعبہ ہے کہ پیچھے ڈال دیا. اللہ کی مرضی پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے, رسول کی تعلیم تربیت پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں, یہ ذمہ داری کی باتیں ہیں کہ اللہ کی مرضی پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی امر آوے, اللہ کا کوئی تقاضا آوے, کوئی خیر آوے, اس کو پیچھے ڈالے, کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اسے پیچھے نہ ڈالے, بلکہ اس کے لیے سبقت کرے, آگے بڑھے اور آگے بڑھا رہے. سابقو, آگے بڑھو, کہ کس کی طرف؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف, مغفرت کے اسباب کی طرف اور جنت کی طرف آگے بڑھو. اسے رہنے کی بات نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اعمال کی طرف. تو اللہ اور رسول ان کی تعلیم تربیت ہمارے لیے یہ ہے کہ آگے بڑھیں, جلدی کریں, غنیمت سمجھیں, موقع کو غنیمت سمجھیں. کتنے موقع نہیں آئے گا, لیکن شیطان, تو شیطان تصویر کی طرف لے جائے گا. تصویر یعنی بعد میں کریں گے, کل کریں گے, اگلے سال کریں گے, رمضان کے بعد, حج کے بعد. یہ تصویر, یہ تصویر کہ یہ شیطان کی طرف سے کہ وہ آدمی کو کام سے ہٹاتا ہے. پہلے تو روکتا ہے, روکتا ہے, اب تو روکے گا نہیں. تو جو کام افضل ہے اس افضل میں سے نکال کر غیر افضل پر لائے گا. یہ ان کا کام ہے. پہلی سب میں نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن پہلی سب میں نماز نہیں پڑھنے دے گا, کہیں بھی پڑھ لو نماز ہو جائے گی. افضل سے غیر افضل کی طرف لے جانا یہ اس کا کام ہے تاکہ یہ نقصان میں رہے. بنی آدم کو نقصان پہنچانا یہ اس کا کام ہے. دشمنی ہے اس کو انسان سے, دشمنی ہے حسد کی وجہ سے. اس لیے وہ یہ تصویر کا راستہ نکالتا ہے کہ بعد میں کریں گے پھر کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر دوزخ میں جانے والے اس راستے سے, کہ کس راستے سے, کہ دوزخ کے راستے سے, کس راستے سے, کہ بعد میں کریں گے پھر کریں گے ابھی کیا ضروری ہے, اس راستے سے اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ یہ راستہ پیچھے ڈالنا کا, جب پیچھے ڈال دیا تو وہ حد سے گیا. کسی کا حق باقی تھا کہ بھائی اس کا حق دے دو, کہ ہاں دے دیں گے. کوئی کھا کے مر گئے ہیں اور پھر واقعی مر جائیں گے, نہیں ملا, نہیں دے سکا, نہیں دے سکا, مر گیا. اللہ کے حقوق باقی تھے, نمازیں نہیں پڑھی, وہ باقی ہیں کہ پڑھیں گے, پھر وہ نہیں پڑھی وہ رہ گئی. زکاتیں باقی تھی وہ نہیں ہوئی. اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق, یہ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کی دعوت ہے, رسول کی دعوت ہے کہ جلدی کرو, آگے بڑھو, جلدی کرو. بعد میں فتنن حضور فرماتے ہیں اعمال میں جلدی کرو, ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح مومن تھا شام کو کافی ہو جائے گا. جی ہاں, حالات میں اتنا جلدی انقلاب آئے گا کہ کام نہیں کر پائے گا آدمی. جلدی کرو, اللہ کہتے ہیں جلدی کرو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں, اللہ کے سامنے سچا ثابت ہو, سچا ثابت ہو کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرنے میں اللہ کے سامنے اس کی سچائی ظاہر ہو. پھر اللہ ان کو انعام دے, ان کی عزت بڑھائے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں وہ بندے جو سچے ثابت ہوئے اور یہ ہیں وہ جو اللہ سے ڈرنے والے. اللہ کے معاملے میں سچا رہنا, اللہ کے معاملے میں ڈر کر کے زندگی گزارنا زندگی کی ذمہ داری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تفصیلات کا اجمال یہ بتایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا, دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں, اللہ کے نبیوں کی دعوت اور رہبری میں سب سے زیادہ زور آخرت پر ہوتا ہے. کیا دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے؟ دنیا کے اسباب اور دنیا کی سہولتیں اللہ دے کر کے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو, اپنی دنیا سے آخرت بنا لو. وقت ابھی فیما آتا اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے, مان لیا ہے, تندرستی دی ہے, عقل سمجھ دی ہے, اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت بات تو اللہ نے یہ قارون سے کہی تھی, مال دے کر کے, کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اسے آخرت بنا لے. پھر یہی بات قرآن پاک میں اتاری, قرآن پاک اترا ان باتوں کو, اس بات کو لے کر کے, تو تمام دنیا کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. مال دیا ہے تو مال امانت ہے, اس سے آخرت بن جائے گی. مال نعمت ہے, اس سے آخرت بن جائے گی. اولاد ملی ہے, اولاد ملی ہے, جو نعمت ہے وہ امانت ہے, اسے آخرت پر لگاؤ, اسے آخرت پر لگاؤ تاکہ وہ آخرت والے بنے. تمہارے لیے سب کا ہی جالیہ بنے تمہاری اولاد, اولاد صالح کہ نیک اولاد, کہ نیک اولاد کی علامت کیا کہ تم کے لیے دعا کرنا تھا. ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول نہ جائے, ان کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کے لیے دعا بھی مانگی, دعا سکھائی. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا مانگو, اور یہ دعا مانگو ماں باپ کے لیے, یہ دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے اور رحم کر کے مجھ کو پالا ہے, اس لیے اب آپ ان پر رحم کریں. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے تو ان کا حق ہے اور اس کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اولاد میں نیکی آ گئی, زندگی میں نیکی آ گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو اجمالی طور پر اور مختصر انداز میں فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. نبیوں کی دعوت میں آخرت کو خاص اہمیت ہوتی ہے, ان کی نگاہ میں آخرت ہی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں سستا لے آسرا لے لے پھر اپنی منزل کے طرف روانہ ہو جائے. مجھے کیا لینا ہے دنیا سے, میری مثال تو ایسی کہ مسافر ہے, راستے جا رہا ہے, اب راستے میں گرمی ہو گئی تو تھوڑی دیر سایہ پھر نرک کا سایہ لیا, ذرا سستا لیا, آرام ہو گیا, پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. یعنی آخر وہی اصل کہ دنیا سے آخرت بناؤ, دنیا سے آخرت بناؤ, یہ اصلی ذمہ داری ہے. اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا گیا ہے. دین سے دنیا آخرت کے کام کی ہو جائے. دین نہیں ہے پھر دنیا دھوکا ہے, کھوٹا سکہ ہے, کھوٹا سکہ. یہ سکے کھوٹے ثابت ہو گئے تو آدمی کو حسرت ہوگی, پچھتاوا ہوگا, ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ سکے کھوٹے ثابت ہوئے. ایسے کہ دین کے بغیر جتنی چیزیں ہیں کہ وہ کھوٹی ہیں, دھوکے کا سامان بتا کے دھوکے کا سامان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دین دیا ہے. ہر زمانے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ آیا آسمان سے وہ دین آیا. لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق, لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دین آتا گیا. کیونکہ دین کی مثال ایک لباس کی مثال ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے, زیادہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا, یہاں تک کہ وہ اپنے پد کی آخری مقدار تک پہنچ گیا. اب گھٹے گا بھی نہیں بڑھے گا, وہ آخری لباس ہے. ایسے انسانیت کی صلاحیت بڑھتی گئی, اس حساب سے دین آتا گیا. پھر جب وہ صلاحیت پوری پہنچ گئی تو پھر آخری دین آیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا دین آیا. ہر شعبے کا دین آیا, زندگی کی ضروریات کے لیے بھی دین آیا, زندگی کے شعبوں کے لیے بھی دین آیا. عبادت کرنی ہے تو عبادت کا دین ہے, تجارت کرنی ہے تو تجارت کا دین ہے, ملازمت مزدوری کرنی ہے تو اس کا دین ہے, زراعت اور کاشتکاری کرنی ہے تو اس کا دین ہے, بیانداری کرنی ہے, بال بچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین ہے. جی ہاں, ہر لائن کا دین. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں اللہ نے بغیر دین کے نہیں چھوڑا, بلکہ دین کی روشنی دی. روشنی کے دو مینارے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا رسول, یہ دو روشنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے. کون سی نور؟ ہدایت کا نور. زندگیوں میں ہدایت کا نور لانے کے لیے یہ دو نور آئے. ایک قرآن پاک آیا, وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور یعنی قرآن پاک اتارا, یہ تمہارے لیے نور ہے, رہبری کرے گا. قرآن کریم کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے نور اور رہبری ہے, اس میں نور ہدایت ہے. اور قرآن کریم کے نیکیوں کا ذخیرہ ہے, حدیث میں دونوں کا, یہ ذخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے, یہ ذخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے. یہ ذخیرہ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ثواب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے. عجیب, سب سے آسان عبادت اور سب سے زیادہ ثواب, اس نے کہا کہ تیرے لیے ذخیرہ ہے اور تیرے لیے یہ نور ہے. حدیثوں میں یہ نور بھی ہے ذخیرہ بھی ہے, نور بھی ہے ذخیرہ بھی ہے. یہ نور, یہ نور ہدایت, نور ہدایت ہے. یہ قرآن کریم پر ایمان اور قرآن کریم پر عمل, جیسے حضور نے بتایا کہ ہاں یہ نور ہے, دلوں میں بھی نور ہے, قبر میں بھی نور ہے. اور ذخیرہ, ذخیرہ نیکیوں کا, کہ ایک حرف پر دس نیکی ملنا یہ تو کم سے کم ہے, کہ ایک حرف دس نیکی, الف لام میم تین, تیس نیکی ملے. اور بڑی بات یہ کہ سمجھ کر پڑھے تو بھی نیکی ملے اور بغیر سمجھے تلاوت کریں تو بھی نیکی ملے. دنیا کے کوئی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی ہے تو کچھ ملے کہ کچھ نہیں ملے. قانون کی, قوانین کی کتابیں ہیں, ان کو بغیر سمجھے پڑھے کہ کچھ نہیں ملے. اس کو کہ اس کو بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھے کہ تو ابھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے, کہ کم سے کم دس نے کی. پھر جو زیادہ اہتمام کرے تو وہ نیکیا اور پڑھے, وضو کر کے پڑھے, نماز میں پڑھے, نماز میں بیٹھ کے پڑھے, نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے, تو اس کی نیکیاں بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہا یہ تمہارے لیے زمین میں ذخیرہ ہے, نیکیوں کا ذخیرہ, نیکیوں کا انبار, اور نور ہدایت بھی ہے کہ روشنی بھی ملے. تو یہ نور اتارا اللہ تعالیٰ نے, اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے حیات یہ نور ہے, پھر آپ کی سنتیں, آپ کے طریقے, کہ یہ بھی نور ہے. سنتوں کا نور, سنت نہیں ہے زندگی میں تو اندھیرا اور گمراہی ہے. زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے, نبی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے کہ گمراہی آ جائے گی, یعنی بھٹک جائے گا جیسے اندھیرے میں بھٹک جاتا ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم, کہ اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے, راستے پر نہیں رہو گے, بھٹک کر کے ہلاک ہوئے. اس لیے ایک نور قرآن پاک اور ایک نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آخرت بنانے کے لیے یہ دو چیزیں دی, کہ اس سے اپنے آخرت بناؤ. جو اسباب دیے ہیں اللہ نے, ان اسباب کو استعمال اس کی روشنی میں کرو. پھر اسباب نعمتیں بن جائیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ آخرت بنا لے گا. جیسے قارون سے کہا کہ وقت نہیں فیما ادا کر آخرہ, جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اسے تو اپنی آخرت بنا لے. تو اپنی آخرت کے لیے اس کو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تھی کہ تو دین پر آ جا, جب دین پر آئے گا تو تیرا مال آخرت کے لیے استعمال ہوگا اور تیری آخرت بن جائے گی. اور وہی آدمی سمجھدار ہے جو دنیا سے آخرت بنا لے. دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. یہ فیصلہ ہے کہ دنیا سے دنیا بنا رہے، مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرے، مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرے. یہ نادانی کی بات ہے. کیوں؟ یہ نادانی کی بات ہے کہ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کیا، کہ اس کا کوئی انجام صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ دنیا ایک دنیا تو گزرگاہ بنائی گئی ہے. اللہ نے دنیا کو گزرگاہ بنایا، جیسے پل گزرگاہ ہوتا ہے، پل ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا، رکنے کے لیے نہیں ہوتا، گزرنے کے لیے ہوتا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر. ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ گزرنے کے لیے بنایا ہے، کیا گزارا ہوگا، ٹھہرنے کی اجازت نہیں. اس نے یہاں کوئی اپنے قیام کا نہ بنایا، بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے میں لگا رہا ہے، تاکہ آخرت کے حسرت اور پچھتاوے سے نجات ہو جائے. فرمایا الدنیا دار من لا دار لها، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. یہ دنیا کو وہ آدمی اپنا گھر قرار دے گا جس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت بنی نہیں ہے، اب یہ بے گھر ہوگا. کیونکہ اس دنیا کو گھر بنایا تھا تو اس گھر میں تو وہ رہ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، یہ مسافر ہے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، چل رہا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، اپنے سفر میں ہی ہے. اس نے کہا کہ دنیا دار من لا دار لها، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. ومال من لا مال لها، کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. کیوں؟ کہ مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ مال کے استعمال کرنے کے طریقے اس کے ساتھ جائیں گے، کہ سخاوت میں استعمال کیا تھا یا اسراف میں استعمال کیا تھا، اطاعت میں استعمال کیا تھا یا عیش میں استعمال کیا تھا، گناہوں میں استعمال کیا تھا یا خدمت خلق میں استعمال کیا تھا. یہ مال کے مصرف ہے، تو مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ چیز جائے گی کہ مال کو کہاں لگایا. اس لیے کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہ ہاں کیا ہوا، کیا کار گزاری ہے. حدیثوں میں کہ کیا کار گزاری ہے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے مال جمع کیا، میرے پاس مال آیا، پھر کیا کیا. فرمایا میں نے اس کو جمع کیا اور بڑھایا. استثمرته، قرآن حدیث میں استثمرته، میں نے اس کا استثمار کیا ہے، یعنی بہت بڑھایا. پھر کیا ہوا کہ پھر میں چھوڑ کے آ گیا. یہ کہنا تھا، اس لیے ایک تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، ایک تھوڑی مہلت مجھے دیا، واپس جا کر لے کر آ جاؤں. میں نے بڑھایا ہے اس کو لیکن چھوڑ کے آ گیا. اس نے کہا کہ تو چھوڑ کے آ گیا ہے، اب اس کا مال ہی نہیں ہے، کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اس لیے واپس لینے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپسی کی کوئی صورت نہیں، وہ ختم ہو گئی. یہ باتیں میرے دوستو رسمی نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقتیں ہیں. رسمی باتیں نہیں ہیں، مجلسی باتیں نہیں ہیں، گپ شپ نہیں ہے، اس کو حقائق کہتے ہیں. حقائق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو کہا گیا ہے وہی ہوگا. اس کو حقائق کہتے ہیں، اس لیے اس کی طرف رہبری کی گئی ہے، اس کی طرف دعوت کی گئی ہے. یہ صورت زندگی میں یہ اشتہار ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تفصیلات کو اجمالی طور پر کہا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، لہذا تم آخرت بناؤ. اور آخرت بنانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا، اللہ نے تین ایمان دیا. ایمان آخرت کے لیے. ایمان کا سب سے بڑا اور پائیدار نفع جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. ایمان کا نفع ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے کہ دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دیں گے اور خوش ہو کے دیں گے. یہ ایمان کا بڑا نتیجہ ہے اور ایمان کا بڑا اثر ہے. اس کا اجر بھی زیادہ ہے اثر بھی زیادہ ہے. کہ ایمان کا اجر تو یہ ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے تو اس پر اللہ اس کی یہ قدر کریں گے کہ اللہ پر ایمان لے کر آیا, اللہ کو اللہ مان کر آیا. اور ایمان کا اثر کیا ہے کہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں, ایک ہی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھنے کے قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. ایک ایمان والے کا صرف اللہ اللہ کرنے کا یہ اثر ہے تو دنیا کا اثر الگ ہے آخرت کا اثر الگ ہے. یہ ایمان کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھاؤ, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو نیا کرو. ایمان پرانا ہو جاتا ہے, ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. ایمان پھٹ جاتا ہے, اس کی پیمن کاری کرو. جیسے کپڑا پھٹ جائے گا تو عیب نظر آئے گا. ایمان پھٹ گیا, ایمان میں کمزوری آ گئی, اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. یہ عیب کی بات ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اکیلا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, متصرف بھی ہے. دنیا کے تمام اسباب کو اللہ استعمال کرنے والا ہے نفع میں نقصان میں. لیکن جب ایمان میں کمزوری آئی تو اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. ہاں, مال سے ہو جاتا ہے, مرتبے سے ہو جاتا ہے, زمین جائیداد سے ہو جاتا ہے, اکثریت سے ہو جاتا ہے, ہتھیاروں سے ہوتا ہے, یہ سب. یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے اس لیے یہ عیب نظر آ رہا ہے. یہ سب عیب ہے. اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کو کام لینے میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی قدرت سے کام کرتے. اس لیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو, لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو کثرت سے. توحید کا اقرار ہے یہ. توحید اللہ کی امانت ہے. توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان, جیسے اللہ نے کہا ہے, یہ توحید امانت ہے امت کے سینوں میں. اس امانت کی وجہ سے امت کا یہ شرف ہے اور امت کی یہ بزرگی ہے کہ اس امت کو کوئی طاقت تھنا نہیں کرے گی. یہ امت رہے گی, یہ امت رہے گی. قومیں ختم ہو گئی, ہاں, اور یہ نہیں ختم ہوگی. اس کے سینے میں ایک امانت ہے توحید کی, ایمان کی. اس لیے اللہ سے اس کا تعلق ہے اور یہ تعلق رہے گا. اس لیے اللہ کی نظر اس امت پر رہے گی کیونکہ ان کو ایمان دیا. ہاں, لا الہ الا اللہ, یہ بڑی نعمت اللہ سے تعلق کی بات. اور میرے دوستو, عقل کا تقاضا یہ ہے, عقل کی بات یہ ہے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. جتنے تعلقات اتنے تقاضے. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کے تقاضے ہوں گے, بچوں سے تعلق ہے تو بچوں کے تقاضے ہوں گے, زمین جائیداد سے تعلق ہے زمین جائیداد کے تقاضے ہوں گے, تجارت سے تعلق ہے تجارت کے تقاضے ہوں گے. یہ تعلق کے تقاضے ہیں. تو لا الہ الا اللہ سے اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا. یہ اللہ سے تعلق والے لوگ ہیں, ایمان ہے ان کے پاس کہ ہاں اللہ سے ہمارا تعلق ہے. تو تعلق تو تقاضوں کو چاہتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے تقاضے آئیں گے, ایمان کے تقاضے, تاکہ ایمان میں کمال آئے. تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ کوتاہی ہوگی. جو بیوی ہے ان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں, بچے ہیں ان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں, کہ اس کے نفع اٹک جائیں گے, اس کے فائدے رک جائیں گے. تقاضے پورے ہونے سے ترقی ملتی ہے, تقاضے پورے ہونے سے فائدے آتے ہیں. اس لیے جب ایمان آیا تو ایمان کے تقاضے آئے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے, ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو نبیوں نے بتایا کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے اللہ کی, اس کے رسول کی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. وما رسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی اپنا رسول بھیجا کسی قوم میں, تو اس رسول کے بھیجنے کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس رسول کے کہنے سے اللہ کی اطاعت کی جائے. وہ اللہ کی اطاعت کا پیغام لے کر آیا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کی دعوت لے کر آیا ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے. اور کیسے مانی جائے؟ کہ رسول کے طریقے کے مطابق مانی جائے. رسول بتائے ایسا کرو, یہ ایمان کا تقاضا ہے. کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت. اس لیے دنیا کے حالات جو صحیح ہوں گے وہ اطاعت سے صحیح ہوں گے, آخرت کے حالات جو بنیں گے وہ بھی اطاعت سے بنیں گے. اطاعت میں اتنا اثر ہے کہ اطاعت سے دنیا کے حالات اچھے ہوں گے, اطاعت سے آخرت کے حالات بھی اچھے ہوں گے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے اطاعت کا. دنیا کے حالات بنانے کے لیے, آخرت کے حالات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اس لیے تمام نبیوں نے آ کر کے زمین پر اللہ کی اطاعت کی دعوت دی ہے, اللہ کی اطاعت کی تعلیم دی ہے, اس کے ثمرات اور اثرات بتائیں کہ اللہ کی اطاعت کے کیا حالات آئیں گے. کہ اللہ کی اطاعت سے رحمتوں کے حالات آئیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. بس رحمت کے حالات لانے کے لیے اللہ نے اطاعت کی دعوت دی ہے. ایمان لا کر زندگی و اطاعت کا لاؤ. آدمی میں دو طاقتیں رکھی ہیں, ایک طاقت اپنی منچاہی پورا کرنے کی اور ایک طاقت اللہ چاہی پورا کرنے کی. دونوں طاقت ہے. متقی بھی بن سکتا ہے اور گنہگار بھی بن سکتا ہے, پرہیزگار بھی بن سکتا ہے, گنہگار بھی بن سکتا ہے. اس میں دونوں طاقتیں ہیں, دونوں طاقتیں. اس لیے ایک طاقت کو دباوے, ایک طاقت کو بڑھاوے. جو طاقت گناہ کرنے کی ہے اس کو دباوے, اور جو طاقت اطاعت کرنے کی ہے اسے بڑھاوے. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کون گناہوں کے راستے پر ترقی کرتا ہے, کون اطاعت کے راستے پر ترقی کرتا ہے. دونوں قسم کے اسباب ہیں, دونوں قسم کی طاقتیں ہیں. اور دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا ہے کہ ہم دنیا دے کر کے دیکھیں گے تم کیسے چلتے ہو. ہر نعمت نعمت بھی ہے, ہر نعمت امتحان بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کو دعا مانگی تو حکومت دے دی اللہ, بہت بڑی حکومت, اور دعا سے ملی. کوئی دوسرے کچھ کام کرنے کے بعد دعا مانگی تو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں کہ دعا سے حکومت بھی ملے اور دعا سے حکومت پامال بھی ہو گئے, دونوں باتیں ہو. دعا بڑی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون کی حکومت پامال ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ان کو حکومت ملی. جب حکومت ملی اور حکومت بھی ایسی جو کسی کو نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی, انسانوں پر, جناتوں پر, ہواؤں پر, پرندوں پر, ایسی حکومت. جب یہ حکومت ملی تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ حکومت اللہ نے مجھے دی ہے, اس میں میرا امتحان ہے, مجھے اللہ اس حکومت میں رکھ کر دیکھے گا. اللہ کے نبی ہیں, یہ ملک جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں رکھ کر اللہ مجھے دیکھے گا میں کیسے چلتا ہوں. شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرا بنتا ہوں, نعمت کو یاد رکھ کر نعمت دینے والے کو بھولتا ہوں یا نعمت یاد رکھ کر نعمت دینے والے کا حق ادا کروں گا. یہ میرا امتحان ہے, یہ نبیوں کی تعلیم ہے, تاکہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ جو نعمت میری طرف آ رہی ہے وہ نعمت بھی ہے اور اس میں میرا امتحان ہے کہ میں اس میں تابعدار بنتا ہوں یا پھر تابعداری چھوڑ دیتا ہوں. تو آدمی میں گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے, پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے. دین آتا ہے تو وہ کہتا ہے جو طاقت گناہ کی ہے اس کو دبا دو اور جو طاقت تابعداری کی ہے اسے بڑھاؤ, تاکہ اللہ کے انعام کا حقدار بنے. کہ اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات آتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ جو اللہ رسول کی اطاعت کر کے آئے گا وہ انعام پانے والوں کے ساتھ ہوگا, جو اطاعت کر کے آئے گا وہ انعام پانے والوں کے ساتھ ہوگا. انعام پانے والے کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی اور پھر نبی کے درجے کے بعد صدیقین, پھر شہید اور پھر صالحین اور نیک لوگ. یہ اللہ کے انعام پانے والا گروہ ہے, چار اطاعت کی وجہ سے ان میں آ جائے گا. تو میں نے عرض یہ کیا تھا میرے دوستو کہ ایمان, ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اللہ کے اطاعت ہے. اسی لیے دنیا میں نبی آتے ہیں کہ لوگوں کو اطاعت کی رہبری کرے. اللہ تعالیٰ اطاعت کی رہبری کرنے کے لیے نبیوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ علم دیتے ہیں. علم, نبیوں کا علم, کتابیں آتی ہیں, وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ نبیوں کا علم ہے. یہ علم اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ اطاعت کا حق سمجھے کہ اطاعت کا کیا حق ہے, اطاعت کی کیا حد ہے. اس لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو علم, علم دیا ہے. ہر نبی کے ذریعے سے امت کو علم ملتا ہے. نبی کو حکم ہوتا ہے کہ جو علم ہم نے اتارا ہے ایمان پورا کرنے کے لیے, ایمان کے تقاضے, وہ علم دنیا کو سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا ہے. معلم کے معنی علم سکھانے والا, اور مبلغ بنایا ہے کہ اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا. نبی مبلغ ہوتا ہے, پیغام خدا بندی پہنچاتا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے, اللہ کا یہ پیغام ہے, اللہ کا یہ پیغام ہے, اور ان پیغام کو پورا کرنے کے لیے یہ علم ہے. تو آخرت بتانے کے لیے بنیادی چیزیں دو ہوئی, ایک ایمان ایک علم. ایمان لا الہ الا اللہ کہ اپنے ایمان کو ترد کے دو, بار بار اس کلمے کو پڑھو, کلمے کے تقاضے پورے کرو, کلمے کی محنت کرو, لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی طرف لاؤ. ایک کلمے کا ذکر زبان سے ہے, ایک کلمے کا ذکر محنت سے ہے. کلمے کا ذکر زبان سے بھی کرو, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو, اور ایک کلمے کی محنت کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی طرف لاؤ. اللہ کی قدرت سمجھاؤ اللہ کی نعمتیں سمجھاؤ کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ کی طرف آؤ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوگا اللہ راضی ہوگا تو قدرت سے سب کچھ بنائے گا نبی بنیادی طور پر یہ دو چیزوں سے سمجھا ایک تو اللہ کی قدرت سمجھاتے کہ دیکھو اللہ نے قدرت سے سب کچھ بنایا ہے ایسے اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا اللہ اپنی قدرت سے ناکام کرے گا جو ناکام کرے گا وہ بھی قدرت سے جو کامیاب کرے گا وہ بھی قدرت سے تو اللہ کی قدرت سمجھا کر بندوں کو ایمان کی طرف لانا اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنا یہ کلمے کا تقاضا ہے اور پھر کہ اللہ نے جو جانمال دیے ہیں ان جانمال سے کیا تقاضے پورے کرنے ہیں یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو جانمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان جانمال سے اللہ کے کیا تقاضے پورے کرنے ہیں تو جانمال سے ایک تقاضا پورا کیا جاتا ہے بطور عبادت کے کہ جان مال سے عبادت کرو یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے جانی عبادت ہے مالی عبادت ہے یہ تقاضا ہے جانی عبادت ہے نمازیں روزے اللہ کا ذکر تلاوت دعا توبہ یہ جانی عبادتیں ہیں اس میں جان خرچ ہوگی اس میں جان خرچ ہوگی مال خرچ نہیں ہوگا تو عبادت کرو اور عبادت کے لیے عبادت کا علم دیا نماز کہ نماز سے نماز کا علم دیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی وضو اس طرح کیا جائے گا نماز میں طرح کھڑا ہوا جائے گا اتنے ایک دو وقت کی نماز پڑھنی ہے کہ علم کے بغیر کیسے پڑھے گا اس لیے ایمان اور علم اس لیے آیا کہ زندگی کے تقاضے پورے ہو جائے پھر علم میں بھی دو باتیں ہیں ایک علم فضائل کا ایک علم مسائل کا ہم کو دیا ہے فضائل کا علم دیا ہے فضائل کا علم دیا ہے فضائل کے علم میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اس کو کیا ملے گا دنیا میں ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہم کو کیا ملے گا آدمی اپنا نفع دیکھتا ہے ہر کام میں کہ مجھے کیا ملے گا کچھ ملتا ہو تو کام کرنا ہے نہیں ملتا ہو تو نہیں کرنا دنیا ہے اللہ نے یہی ضابطہ رکھا ہے اپنے اور بندوں کے درمیان کہ ہم تمہیں کچھ دینے والے ہیں کیونکہ اللہ کا سارا کاروبار جو ہے وہ دینے کے لیے ہے لینے کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے اللہ بندوں سے کچھ لے یہ کاروبار نہیں ہے اللہ اللہ کا کاروبار یہ ہے کہ بندوں کو دینا ہے من نہ کردم خلکتا سو دے کنم بلکہ تابت بندہ گانو دے کنم میں نے مخلوق اس لیے نہیں رچائی ہے کہ میں ان سے کچھ لینا چاہتا ہوں بلکہ میں نے مخلوق اس لیے رچائی ہے کہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں سورج کو اللہ روز روشنی دیتے ہیں ہاں سورج کو روشنی دیتے ہیں چاند کو روشنی دیتے ہیں تو وہ اللہ سے روشنی لے کر کے روشنی دیتے ہیں ہاں ان کو روشنی دے کر روشنی دلاتے ہیں تو اللہ کا کاروبار دینا ہی دینا ہے لینا ہے ہی نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے انسانوں سے کہ انسان تو ضعیف پیدا ہوا ہے اور فقیر پیدا ہوا ہے انسان کی بنیاد یہ دونوں چیزوں پر ہے کہ یہ ضعیف ہے کونے کل انسان اور ضعیف کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے کمزور کیا دے گا اور ہر لائن کی کمزوری آنکھوں سے بھی یہ کمزور ہو سکتا ہے کانوں سے بھی کمزور ہو سکتا ہے ہر لائن سے بھی کمزور ہوتا ہے ہر لائن کی بیماری اس کو ہوتی ہے آنکھوں کی کانوں کی ہر لائن کی بیماری تو یہ کمزور ہے یہ کیا دے گا دوسری صفت اس کی کہ محتاج ہے انسان کمزور بھی ہے انسان محتاج بھی ہے اپنی راحت کا محتاج ہے اپنی ضرورت کا محتاج ہے مدد کا محتاج ہے ہر انسان اپنی اپنی حیثیت سے وہ محتاج ہے چاہے وہ ملک کا صدر ہو جائے ملک کا بادشاہ ہو جائے اس کی محتاجی کچھ لائن کی ہے وہ محتاجی سے اوپر نہیں جا سکتا, وہ محتاج ہی رہے گا. اللہ نے فرمایا تم سب فقیر اور محتاج ہو. تو انسان ضعیف ہے اور یہ فقیر بھی ہے محتاج بھی ہے, یہ کیا مدد کرے گا اور یہ کیا اللہ کو دے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا سارا کاروبار دینے کے لیے, کہ ہم تو دینا ہی چاہتے ہیں اللہ کے خزانے دینے کے لیے. اللہ دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے, سب لینے والے ہیں. زمین بھی لیتی ہے, آسمان بھی لیتا ہے, چاند سورج ہر مخلوق اللہ سے لیتی ہے, پھر اپنا کام کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کام دینے کے لیے. تو اس لیے بندہ جب عمل کرے گا اللہ کے حکم پر تو اللہ اسے کیا دیں گے؟ اس کو فضائل کہتے ہیں. دنیا کے اسباب بھی دیتے ہیں, دنیا کے اسباب کو فضیلت بھی کہتے ہیں, دنیا کے اسباب کو متاع کہتے ہیں. انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع, یہ دنیا ایک متاع ہے, یعنی تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. یہ حکومت ہو, تجارت ہو, دولت ہو, زمینداری ہو, کچھ بھی ہو, کہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کی چیز, اس کا نام متاع. یہ سب متاع ہے, تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کے لیے, ہمیشہ کے لیے. انسان کے اعمال کہ یہ متاع نہیں ہے, بلکہ انسان کے اعمال اللہ کے انعام لینے کا ذریعہ ہے. اس لیے نبیوں کی محنت اعمال کی ہوتی ہے, چیزوں کی نہیں ہوتی. اعمال کی محنت تاکہ اللہ سے صدا مدا کا نفع لے, دنیا کے حالات میں برکت آوے, آخرت میں حالات میں بدلہ ملے. برکت بھی آئے گی, بدلہ بھی آئے گا, اس کا نام فضیلت ہے. تو ایک علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتارا ہے فضیلت کا, کہ ہم کیا دینے والے ہیں. جو ذمہ داریاں ہم نے نبیوں پر ڈالی ہے, جب وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو ہم ان کو کیا دینے والے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا اور بتایا. اس کو فضیلت کا علم کہتے ہیں. فضیلت کا علم جتنا یاد ہوگا ایمان کے ساتھ, ایمان میں ترقی آئے گی. کہ ایمان والا عمل کرے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر یہ دے گا, میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر یہ دے گا, یہ حساب اس کو یاد ہے کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں, اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں. کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, حکم ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگی کو کپڑا پہناؤ. تو بھوکے کو کھانا کھلایا, رواج ہے کھانا کھلایا ہر قوم میں, لیکن ہمارے یہاں رواج ہی بات نہیں ہے. ہمارا کھانا کھلانا ایک عمل ہے. بھوکا آیا دروازے پر, اس کو کھانا دیا کہ کیا ملے گا, تو اس کی فضیلت بتائی. یہ رواجی بات نہیں ہے, عمل ہے. ایمان والے نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو کھانا کھلایا. حدیثوں میں ہے کہ جو کھانا اس سائل کو کھلایا ہے جو آیا ہے گھر پر, تو تین آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی. ایک کما کر کے جو لایا ہے, یہ اس نے کھانا کمایا ہے گھر کا مالک, ایک پکانے والی, ایک بچہ جس نے کھانا پہنچایا ہے اس کو دروازے پر, یہ تینوں کی بخشش ہو جائے گی. کیوں؟ مسافر کو اور محتاج کو کھانا کھلاتا ہے, اس کو فضیلت کہتے ہیں. یہ فضیلت کا علم ہے, یہ بھی آسمان سے آیا ہے, عقل سے نہیں ہے, آسمان سے آیا ہے. ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے, ایمان میں یقین پیدا کرنے کے لیے, ایمان میں خوف پیدا کرنے کے لیے. کہ فضائل کے علم کا جتنا دھیان ہوگا اللہ کے انعام کا, تو ایمان میں ترقی ہوگی. میں یہ کام کر رہا ہوں, خدا مجھے یہ دے رہا ہے, خدا یہ دے گا, خدا کا یہ وعدہ ہے. اس لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو ذمہ داری دی, ان ذمہ داریوں پر کیا ملے گا یہ فضائل میں ہے. اس لیے کہ فضائل کا علم سیکھو تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین آئے, اللہ کے معاملے سمجھ میں آئے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس کے حکموں پر ہم عمل کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اگر فضائل کا علم نہیں ہے تو وہ عمل پھسپھسے ہیں، ماحول کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے کر لے گا، اس میں جان نہیں ہے کہ ماحول ہے تو کر لیا، دباؤ ہے تو کر لیا، عادت ہے تو کر لیا، کہ نہیں بطور عادت کے نہیں، بطور ماحول کے نہیں، بطور دباؤ کے نہیں، بلکہ بطور یقین کے عمل کرنا ہے کہ اس عمل پر اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، اس لیے میں یہ کروں گا، اس لیے عمل کے فضائل بتائے۔ کوئی عمل معمولی نہیں ہے، کوئی عمل ہلکا نہیں ہے، اور کسی عمل کو ہلکا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اس پر خوش ہو کر سب کو دے سکتا ہے۔ اگر اللہ اس کے عمل سے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کو دیں گے، اس لیے فرمایا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ اگر اپنے بھائی سے کندھا پیشانی سے مل سکتے ہو تو ملو، یہ بھی نیکی ہے اور یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے کہ مسلمان سے کندھا پیشانی سے ملو تو یہ مسلمان بھائی ہے، کندھا پیشانی سے ملنا یہ نیکی، یہ اس کو بھی حقیق نہ سمجھو۔ کوئی نیکی حقیق نہیں ہے، کیوں کہ ہر نیکی اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے، اور نیکی کی حالت ایسی ہے کہ اللہ جب دیکھیں گے کہ بندے کے عمل میں نیکی ہے تو اللہ اس نیکی کو ایک نیکی نہیں رکھیں گے بلکہ نیکی کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جسے گٹلی ڈالی طرف ہو آدھا کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پھل دے دیتا ہے۔ ایسے ہی نیکی وجود میں آئی ہے، یعنی ایک پسندیدہ اللہ کا پسندیدہ کام، اس کو نیکی کرو، نیکی ہوئی ہے کیا؟ ہاں، نیکی کے بارے میں اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ اللہ نیکی کو بڑھائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ نیکی ہے کہ وہ ایک نیکی نہیں رہے گی، وہ بڑھے گی، اور اس کو بڑا بڑا کر کے بہت بڑا اجر و انعام اللہ بندے کو دے گا۔ یہ معاملہ ہے، یہ بات کہ یہ بات فضائل سے معلوم ہوگی۔ فضائل کے علم سے اگر آدمی جاہل ہے تو اس کا علم جو ہے، اس کا عمل ایک ظاہری صورت ہوگی، بس اس میں جان نہیں ہوگی، ہو جائے گی لیکن جان نہیں ہوگی۔ اور فضائل کے علم کے ساتھ پڑھے تو وہ خود اپنے عمل کو جاندار سمجھے گا کہ میرے عمل اور اس کو اللہ یہ دے گا، میرے عمل پر اللہ اس کو یہ دے گا۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نابینا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے لیکن اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک ایک دوری بنا رکھی تھی، بند رکھی تھی، دروازے تک جانا ہو تو دوری کے سہارے سہارے دروازے تک جاتے تھے، اور یہ اس لیے بنائی تھی کہ کبھی دروازے پر کوئی شاعر آ جاتا تھا، کوئی مانگنے والا، ضرورت والا آتا تھا۔ یہ حضرات ہمیشہ نیکی کے انتظار میں رہتے تھے، نیکی سے کتراتے نہیں تھے۔ ہماری طبیعتیں نیکیوں سے کترانے کی ہے، وہ نیکی کا استقبال کرتے تھے، اس لیے یہ دوری بات رکھی کہ کوئی مانگنے والا آیا تو دوری پکڑ کر دروازے تک پہنچ گئے، اس کے ہاتھ میں کچھ رکھے لے گئے، اس لیے یہ ان کا معمول تھا۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ کو اس تکلیف اٹھانے کی اجازت ہے، مان جائے ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کو دے دیں وہ پیسہ وہاں دے دے گا، اس کو آپ کی تو اولاد بھی ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر میرے ہاتھ سے دینے کی بات الگ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ مسکین کو، ضرورت مند کو، مانگنے والے کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، یہ فضیلت۔ صدقہ تو بہت لوگ دیتے ہیں اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ کہ اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. ویسے صدقہ کی صفت ضرور ہے کہ صدقہ بلا دور کرتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, گناہوں کی معافی ہوتی ہے صدقہ دینے سے, فضائل ہیں اس کے. ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دے گا گلے بھائی تو اے اللہ تعالیٰ اس کو ضروری موت سے بچاتا. تو میں نے کہا ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے معاملہ ہمارے ساتھ روکھا سوکھا نہیں رکھا ہے کہ بس کام کرو, ہم تو کام جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. جیسے مینیجر کہتا ہے کہ میں تو کام جانتا ہوں, تمہیں وقت پر آنا پڑے گا, وقت پر جانا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں ایسا معاملہ میرا نہیں, میں مینیجر نہیں ہوں, میں تو تمہارا پروردگار ہوں, تمہارا مالک ہوں, تمہارا مددگار ہوں. نعم المولا و نعم النصیر, کہ اللہ کتنا ہی اچھا مالک ہے, کتنا ہی اچھا مددگار مالک ہے. جی ہاں, خالی کام لینے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانوں میں تکمیل کے لیے فضائل کا علم اتارا ہے کہ ایمان والے عمل کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ کیا کیا ملے گا. اس سے ایمان میں ترقی ہوگی, یقین میں ترقی ہوگی, اللہ سے تعلق بڑھے گا اس کے انعامات کی وجہ سے. کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں, جس نے بھی احسان کیا اس کے ساتھ تعلق ہوگا. فل انسان عبد الاحسان, مثال ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے کہ جس کو دیکھا جائے اس کے اوپر احسان کیا ہے تو وہ اسی غلامی کے لیے تیار ہے. جب اللہ کے احسانات دیکھے گا تو اللہ کے غلامی کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں پر اللہ کیا دے گا اس کا علم اس لیے اتارا ہے تاکہ اللہ سے امیدوار ہو کر اللہ کا کام کرے. اللہ سے امیدوار ہو کر اللہ کا کام کرے اور خوش خوش کام کرے. ابشروا وامنوا ما یسرکم, خوش ہو جاؤ, خوشخبری لاؤ, امیدوار رہو اللہ سے. یہ کہا امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا. کیوں کہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی جا رہی ہے, اس کے اطاعت کی جا رہی ہے اور اس کے فضائل اور انعامات کیا کیا ملیں گے وہ بھی بتایا کہ ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا کہ بندہ اللہ کی باتیں بیان کرتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ ہر کلمہ کہ وہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سوچنے کی بات ہے, جب سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے جس کے بولنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن اس کا اجر پہاڑوں کے برابر, پہاڑوں کے برابر. تو جب سبحان اللہ کا اجر پہاڑوں کے برابر ہے تو باقی عملوں کا اجر سو تو کتنا بڑا ہوگا, پانچوں نمازوں کا کتنا بڑا ہوگا, زکاتوں کا کتنا, آزاد روزہ جتنے خیر کے کام ہیں جان مال لگاتا ہے کیا ملے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے ایمان میں ترقی کہ ایمان کی دعوت اور ایمان کے کام کے فضائل کے ساتھ کرو, اندر جان پڑ جائے گی پھر چھوڑے گا نہیں, چھوڑے گا نہیں, بلکہ چھوڑ جائے گا تو پچھتاوا ہوگا, پچھتائے گا. کیوں کہ اس کی فضیلت بہت ہوگی. جیسے کوئی معاملہ نفع کا تھا کاروبار میں اور وہ ہاتھ سے موقع گیا تو آدمی پچھتائے کہ بڑا اچھا موقع تھا, تو اس سے کوتاہی ہوگی ورنہ بڑا نہ پاتا. اس طرح ایمان والا جب دیکھا اتنی بڑی فضیلت ہے اور مجھ سے یہ ہوا نہیں تو اس کو پچھتاوا ہوگا. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ابو ہریرہ سے حدیث سنی کہ جو آدمی جنازہ کی نماز پڑھے گا اور دفن تک شریک رہے گا اس کو دو قیراط ثواب ملے گا.
اگر دفن تک شریک نہیں رہا نماز میں شریک رہا تو ایک قرات ہوئے گا نہیں تو دو قرات ہوئے گا. قرات کیا ہوتا ہے؟ قرات ثواب کی بہت بڑی مقدار ہے. پہاڑوں کے باہر وہ نماز جانا پڑھے اور سمجھنا میں شریک رہے تو دفن تک تو سمجھا. یہ حدیث سنائی. اس حدیث پر عبداللہ ابن عمر کو اشکال ہوا کہ بہت آسان ہے صحابہ کا کیا تکبیر ہے تو اس میں اتنا بڑا سوال. دونوں ابو ہریرہ کو کیوں کہا گیا؟ بولے سوچ کر کہہ رہے ہو حدیث سوچ کر کہہ رہے ہو؟ ہاں کیونکہ حدیث کو تو سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے. یہ نبی کی بات ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے کہ حدیث کو غلط بیان کرے. اس لیے کہا ابو ہریرہ سوچ کے کہہ رہے ہو؟ ابو ہریرہ ناراض ہوئے. ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ کیا میں ایسے ہی بناتا ہوں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاس گئے. کیونکہ حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ انس بن مالک عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ وہ حضرات ہیں جو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جانتے بھی تھے اور لوگوں کو بتاتے بھی تھے. اس کی تعلیم بھی تھی. مفسرین فی الحدیث ان کو کثرت سے حدیث ہمارا بیان. اس میں یہ بھی ابو ہریرہ عائشہ اسے عائشہ کو آ گیا تو کہا ام المؤمنین وہ حدیث دو قرات کی جنازے کی نماز والی وہ کیسی ہے؟ میں نے اس طرح بیان کیا ہے یہ جو جنازے کی نماز پڑھے اس کو ایک قرات ثواب ملے گا اور دفن تک شریک رہے اس کو دو قرات ملیں گے اور قرات کی مقدار پہاڑوں کے برابر ہے. یہ حدیث کیسے؟ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ بالکل صحیح یہی ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو یقین دلا کر میں نے بات غلط نہیں کہی فضیلت میں نے صحیح سنائی. تو عبداللہ ابن عمر پچھتانے لگے اور پچھتا کر گروہ گئے لقد ضیعنا قراءتنا ہم نے اپنے قراءتیں بہت کھوئی یعنی جنازے کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا فضیلت نہیں ملی. اگر یہ فضیلت پہلے سے معلوم ہوتی تو جنازے کی نماز کا اہتمام کرتے تاکہ فضیلت ملے. قراءتوں کا پہاڑوں کے برابر ثواب تھوڑی دیر میں. ابن عمر اس بات میں بہت مشہور تھے کہ جو جس چیز کی فضیلت آئی ہے جو جس سنت رسول ہے اس کی وہ کثرت سے پابندی کرتے تھے کیونکہ دین یہی ہے اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کرے. اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے نبی کے طریقے پر عمل کرے. یہ اصل دین ہے. اسی کی دعوت ہے, اسی کی محنت ہے, اسی کی تعلیم ہے. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں وہ جانے. جب فضیلتیں جان کر عمل کرے گا تو اس کو اپنے عمل پر خود بھی اعتماد اور یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر یہ دے گا. وہ اللہ سے امیدوار رہے گا. وہ فضیلت کے علم نہیں ہے تو وہ بات اندر نہیں پیدا ہوگی. بے روح ہے, بے روح ہے, اس لیے عمل فوت بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر فضیلت اور قیمت معلوم ہے تو اس طرح قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے, اس طرح اپنے عمل کی حفاظت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم دیا تاکہ عمل کریں ایمان کے تقاضوں پر اور اس کی فضیلت کو دھیان میں رکھے تو رسمیت اور رواج پنا نکل جائے گا, حقیقت آئے گی کہ اللہ مجھے اس پر یہ دینے والا ہے. پھر عمل فوت نہیں کرے گا. عمل فوت ہو جائے گا تو اس کو حسرت ہوگی, پچھتاوا ہوگا. کبھی ہو جاتا ہے کہ ایک عمل اپنے وقت سے فوت ہو گیا تو دوسرے وقت میں کرے. عمل کو فوت نہ ہونے. اب کہنے کہ بسم اللہ پڑھنا کھانے میں بھول گیا, شروع میں کھانا کھایا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا کرے؟ بغیر بسم اللہ کے کھانا پورا کرے کہ نہیں بیچ میں بسم اللہ بولے بسم اللہ یا بولو ہوا کرو. ہاں عمل فوت نہ ہو, سنت ہے, طریقہ ہے, عمل کی دعوت ہے، عمل کی تعلیم ہے، عمل کی تاکید ہے، کہ اس سے زندگی کا ربط تو عملوں سے ہوتا ہے. اس لیے بسم اللہ نہ بھول گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس کے اجر کی وجہ سے رات میں اٹھنا نہیں ہوا، وہ عمل نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو زوال سے پہلے پورا کر لیتے تھے، وہ رکعتیں زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے. حدیثوں میں رات کو اٹھنا نہیں ہوا تو زوال سے پہلے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے، کہ رات کا عمل فوت ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے تاکہ اس کی فضیلت ملے اور حکم پورا ہو جائے. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حکم پورا کرے اور اس کی فضیلت کو دھیان کے ساتھ پورا کرے تاکہ اس میں جان پڑے، کیونکہ فضیلت جان کر کے عمل کرنے والا مخلص ہے. مخلص ہے کہ وہ اللہ کے اجر کو چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. اللہ کا اجر چاہنا یہ بھی اخلاص ہے، اللہ کی رضامندی چاہنا یہ بھی اخلاص ہے، آخرت بنانے کے لیے عمل کرے یہ بھی اخلاص ہے. درجے ہیں، درجے ہیں اخلاص کے. اس لیے ایمان اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو فضائل کا علم دیا، کہ اسلام کو پڑھو اور پڑھاؤ، سنو اور سناؤ، دعوت میں بھی اس کا ذکر کرو، دعوت دو تو فضیلت سے، عبادت کرو تو فضیلت کے ساتھ، کہ عمل میں جان پڑھو. دوسری بات کہ اس کا طریقہ صحیح ہو، کہ جو عمل کرو اس کو صحیح طریقے سے کرو. فضائل مسائل، فضائل مسائل. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ صحیح ہو، اگر طریقہ غلط ہے تو فضیلت نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے ایمان کے ساتھ علم اتارا کہ فضیلت کا علم بھی حاصل کرو اور طریقے کا علم بھی حاصل کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس طریقے سے کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل ہوا کہ وہ فضیلت ملے گی، اس سے اس کی دنیا کی برکتیں آئے گی، آخرت کا بدلہ آئے گا. دونوں باتیں ہوگی، دنیا کی برکتیں آئے گی، آخرت کا بدلہ آئے گا. جب دنیا کی برکتیں آئے گی تو دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے. اللہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کے تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے دنیا میں برکتیں دیتے ہیں، نبیوں کو برکتیں دیتے ہیں، ان کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں. کہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا خصوصی انعام ہے یہ برکت، کہ انہوں نے کام پورا کیا ہے، کام صحیح کیا ہے، تو اللہ دنیا میں اس کی برکات دیتا ہے. اور برکات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب برکتیں آئی تو مسائل آسان ہو جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گی. اس لیے برکتوں کا بھی وعدہ ہے، بدلے کا بھی وعدہ ہے. بدلہ آخرت میں دیں گے، برکات دنیا میں بھی دیں گے. برکات تو موت تک چلتی ہے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، مشروع دعا ہے. اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت، اے اللہ مجھے برکت دے موت میں. موت تو مصیبت ہے، اس میں کچھ شک نہیں. فاصابت کو مصیبت الموت، موت کی مصیبت ہونے پر سب کا اتفاق ہو، اور موت ناگوار ہے سب کو. اس لیے اس میں برکت مانگی کہ اللہ موت میں برکت دے. کہ موت کی برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ موت کی برکت یہ ہے کہ توبہ کرتے کرتے مر جائے، روز توبہ کرے، روز توبہ کرے، روز توبہ کرے، کہ توبہ کے ساتھ موت آئی. کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بیماری پر صبر ہو گئی، ہاں یہ برکت ہے. پھر موت آئی کہ موت آسان ہو گئی، پھر موت کے بعد کی برکتیں ہیں، جی ہاں وہ الگ ہے. تو ایمان والوں کے لیے میرے دوستوں برکات بھی ہیں، بدلے بھی ہیں. کسی کا نام تو فضیلت ہے، برکتیں ملے گی. اسباب میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، حیات میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہو جاتی ہے. تو زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں, کام بنتے نہیں ہیں, ادھورے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی برکتیں اٹھ رہی ہیں. اور زندگی میں برکت ہوتی ہے تو کہ کام بن جاتے ہیں. اب تنگی پڑتی ہے, وقت تنگ ہو رہا ہے, وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, جب اس میں برکت چلی گئی. آخری زمانہ ہے, لیکن اگر ایمان ہوا اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت آج بھی دیں گے, کہ حیات میں برکت ہوگی, مال میں برکت ہوگی, کہ مال سے دنیا کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی, آخرت بھی بنے گی. کیونکہ مال برکت والا ہے, مال برکت والا ہے, اچھے راستے سے لیا ہے اچھے راستے پر جائے گا. مثلا مشہور ہے کہ پانی اپنا راستہ نکال لے گا, یہ مسئلہ ہے, پانی اپنا راستہ نکال لے گا. مٹکا ٹوٹ گیا پانی کہ پانی کہاں جائے گا, کہ پانی اپنا راستہ نکال لے گا, آپ سے نہیں پوچھے گا. اوپر سے پانی برسا ہے وہ اپنا راستہ نکال لے گا, کہ پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اس طرح مال اپنا راستہ نکال لیتا ہے, اچھے راستے سے آیا ہے تو اچھے راستے پر جائے گا, غلط راستے سے آیا غلط راستے پر جائے گا. مال اپنا راستہ نکال لے گا, پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اس لیے ہم کو برکت کے اسباب دیے ہیں. برکت کے دو سبب ہیں, ایک آدمی کا ایمان یقین اور ایک آدمی کا تقویٰ اور خدا کا خوف. یہ زندگی میں آوے, اندر ایمان یقین آ رہے میرا خدا یہ دینے والا ہے, اور دوسرا اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ آ رہے کہ ڈرے اللہ سے کہ ایمان یقین اور خدا کا خوف یہ دو برکتوں کو لاتے ہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے. زمینوں کی برکتیں بھی آئیں گی, آسمانوں سے بھی برکتیں آئیں گی. ایسا پانی برسے گا, ایسی ہوائیں چلے گی کہ جو برکات لائے گی. زمین ایسی پیداوار نکالے گی جس میں برکتیں ہوگی, کہ دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائے گی اور آخرت کی کامیابی ہو جائے گی. ولو انا اهل قرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین پر اور خدا کے خوف پر اٹھاوے تو ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے, زمینوں سے بھی برکتیں دیں گے. تو آسمان زمین کی برکت یہ دنیا میں اس پر ایمان اور تقوی پر ملتی ہے. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے, دین کی محنت بھی دی ہے. ہر کام کی محنت ہوتی ہے, سائیکل ملی ہے تو سائیکل چلانے کی محنت کریں گے, سائیکل چلا جو محنت ہو گئی باپ سائیکل سے نفع اٹھاؤ. ہر چیز اس کا نفع اس کی محنت سے وابستہ ہے, بلکہ محنت سے اس کے نفع کا یقین بھی آئے گا. اس لیے ہم کو دین دیا ہے, پورا ہر شعبے کا دین. عبادت کرنے ہو تو عبادت کا دین, تجارت کرنے ہو تو تجارت کا دین, زمینداری کرنے ہو تو زمینداری کا دین, خدمت نوکری کرنی ہے تو اس کا دین, حیالداری بال بچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین, سفر کرنا ہے تو سفر کا دین, خدا نخواستہ بیماری ہے تو بیماری کا دین. ایسا دین ہر لائن کا دین ملا ہے, تاکہ کسی لائن میں بھی یہ نامراد نہ ہو, کسی لائن میں بھی یہ نامراد نہ ہو. جب دین ہوگا تو کسی لائن میں نامراد نہیں ہوگا, پورا دین آیا. اس لیے سب سے پہلے دین کی محنت آئی, کہ دین کی محنت کرو گے, اس کی دعوت, اس کے اطاعت, دین کی دعوت, دین کے اطاعت. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں دین لاوے گا. اس کی محنت ہوئی تو ماحول میں دین آئے گا, اس کی محنت کو اور بڑھایا تو دنیا میں دین جائے گا, دنیا میں دین جائے گا محنتوں سے. اللہ دین کے راستے کھولیں گے, محنت نہیں ہوگی تو دین کے راستے بند ہو جاتے ہیں, محنت ہوتی ہے تو دین کے راستے کھلتے ہیں. اس لیے دین کو محنت کے ساتھ دیا ہے, اس محنت سے اندر دین والا یقین بنے گا اور باہر دین والا ماحول بنے گا, اور زندگیوں میں دین والے امان آئیں گے. آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، زبان میں زبان کا دین، ہاتھ پاؤں میں ہاتھ پاؤں کا دین، کاروبار میں کاروبار کا دین، یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے ہماری. اسی سے آخرت بنے گی، اسی سے آخرت بنے گی کہ ہر لائن کا دین ہے. اور قبر میں سب سے پہلے دین پوچھے گا فرشتہ، ماں دینوں کا آپ اپنا دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ. اس لیے دین بتانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دین دی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ہمیں دین کی محنت دی ہے، اس کے فضائل دیے ہیں، اس کے طریقے دیے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس احسان کا تصور نہیں ہے. اللہ نے اسی احسان کو ہم پر جتایا ہے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، اللہ نے بے شک ایمان والوں پر احسان کیا. یہ خاص ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ویسے نبی سب کے لیے رحمت ہے، لیکن رحمت سے فائدہ اٹھانے والا طبقہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے، کیوں انہوں نے اللہ کے اللہ ہونے کا، رسول کے رسول ہونے کا اقرار کیا ہے. اس لیے ان کی طرف بات متوجہ ہو رہی ہے کہ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، اللہ نے احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر. کس بات سے؟ کہ ان میں رسول بھیج دیا، ان میں رسول بھیجا، اور وہ رسول کہ وہ رسول ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے عوامل کی، اس کے طریقوں کی، اس کی فضیلتوں کی، اس کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کے احکام بتاتا ہے، اعمال بتاتا ہے، اخلاق بتاتے ہیں، انصاف بتاتے ہیں. یہ سب نبی کا کام ہے کہ زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، انصاف والی. کہ انصاف زندگی میں نہیں ہوگا تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اپنا حق لے جائے گا، انصاف ہوا نہیں، ظلم ہوا ہے. تو اللہ نے نبی کو ان تمام باتوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے نبی نے تعلیم دی ہے، ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت، عبادت کی دعوت، عبادت کی محنت، عبادت کا علم، پھر لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اس کی تعلیم دی ہے، کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہو گے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ انصاف سے، احسان سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا. انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کا معیار ہے، اور انصاف سے اوپر، انصاف سے اوپر احسان ہے. احسان کا مطلب یہ کہ اس کا حق بھی ادا کیا اور اپنی طرف سے احسان بھی کیا. یہ اخلاق آئے زندگی میں کہ میرے مال جان سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے اور مجھے ان سے کوئی فائدہ لینا نہیں ہے. یہ سب زندگی کی میرے جو تو ذمہ داریاں ہیں. میں نے کہا نہیں، زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں تاکہ معاملہ اللہ کے ساتھ بھی صحیح ہو جائے، رسول کے ساتھ بھی صحیح ہو جائے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ، سب کے ساتھ صحیح معاملہ ہو جائے. اپنی ذات کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہو جائے، اپنی ذات کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کرنا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ صحیح کرو گے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. یہ حکم ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ سب ذمہ داریاں ہیں، دین کی محنت ان ذمہ داریوں کے شعور پیدا کرنے کے لیے. دین کی محنت ہوگی تو یہ ذمہ داریاں سمجھ میں آئے گی، نہیں تو لوگ ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے. ضرورت راحت، ضرورت راحت یہی رہے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے راحت مل جائے. موت سے پہلے کی چیزوں کے نام ضرورت راحت ہے، موت کے بعد جو چیز آئے گی وہ کامیابی اور ناکامی ہے. موت سے پہلے جبرت رہا یہ ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر جاندار کے ساتھ, ہر جاندار اپنے راحت چاہتا ہے, اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ اہم نہیں ہے, یہ مسئلہ اہم ہے کہ موت کے بعد کامیابی ملے اس کے لیے یہ راستہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس میں یہ ساری بات اللہ کے ساتھ امام اور اطاعت کا تعلق, رسول کے ساتھ رسول کے ساتھ ان کے اتباع کا تعلق, ان کی سنتوں پر عمل کی, ان کے دین ان کے دین کے دنیا میں پھیلانا یہ رسول کی ذمہ داری, اللہ کے بندوں کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ, اپنی ذات کے ساتھ کہ اپنی ذات کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ تین سیکھ کر ایسی زندگی گزرے جو دوزخ سے بچا رہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. ہر ایک کو ذمہ داریاں دی, ہر ایک کو ذمہ داریاں دی اور محنت دی ہے. جب یہ محنت دے چڑھے گی تو یہ ذمہ داریاں آسان ہو جائیں گی, اس کی فضیلتیں معلوم ہوگی, اس کی تاکید معلوم ہوگی. اس لیے ہم کو دین دیا, دین کے محنت کے ساتھ دیا. جب تک محنت چلتی رہے گی اس میں ترقی ہوگی, کیونکہ محنت کی مثال ایسے ہے جیسے پانی برسا زمین پر, پانی برسے گا تو ہر چیز اگ سکتی ہے. قیمتی سے قیمتی چیز ڈوبنے کے لیے پانی چاہیے, زعفران ہو تو پانی, جو باجرا ہو تو بھی پانی چاہیے. پانی کے بغیر کہ پانی کے بغیر ہر چیز سوکھ جائے گی, تارا ہو جائے گی, پانی پڑا ہر چیز آباد ہو جائے گی. اللہ نے دین کی محنت کو پانی کی طرح بنایا, جب دین کی محنت ہوگی تو ہر لائن کا دین زندہ ہونے کی امید ہے, ہر لائن کا دین, ہر شعبے کا دین, تاجر میں تجارت کا دین, عہدے داروں میں عہدے داری کا دین, مالداروں میں مالداری کا دین, غریبوں میں غریبی کا دین, ہر لائن کا دین, جس کو پانی ملے گا یہ اللہ کا انعام ہے کہ جو اپنے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. محنت میں ہدایت آتی ہے, صحیح رہبری ہوتی ہے, ایمان میں یقین آتا ہے, عمل میں اخلاص آتا ہے اور عمل صحیح ہو جاتا ہے پھر اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے, پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی. جب ان کے عمل صحیح ہوں گے ان کی دعائیں قبول ہوں گی, یہ بھی ایک برکت ہے عمل کی کہ اعمال صحیح ہوں گے زندگی پاکی جاؤ گی کہ آپ اعمال میں اب دعاؤں میں قبولیت آئے گی. دعا میں قبولیت آنا یہ اللہ کا انعام ہے, وہ ایمان والوں کو ملتا ہے. صحابہ اس درجے پر پہنچ گئے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, وہ اپنے مسائل اپنے دعا سے حل کرتے تھے. مسئلہ گیا کہ دعا کرو, یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن پر حالات آتے ہیں, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا اور دعا کی طاقت کے لیے دین کی محنت دی ہے. جب دین کی محنت کے ساتھ دعا مانگے گا قربانیوں کے ساتھ دعا ہوگی تو یہ دعا ایسی طاقتور ہوگی جیسے نبی کی دعا ہوتی ہے. نبی کو اللہ دعا ہی دیتے ہیں, میں دعا لے جاؤ تمہارا مسئلہ ہے ماننا اللہ سے. اس امت کو بھی یہی دیا کہ نبیوں والا کام دیا اور انعام دیا کہ ان کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے. نبی کی تابے داری کی وجہ سے ان کو یہ انعام ملے. اس لیے ہر طرف سے اللہ کے انعامات ہیں مگر بشرط ذمہ داری, کہ ذمہ داری پوری ہوگی کہ مدد ہوگی انعام آئیں گے. المعونۃ علی قدر المعونۃ کہ اللہ کی مدد جتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیثوں میں کہ ذمہ داری جتنی پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. تو مدد کے بہت راستے ہیں, اللہ کی طرف سے مدد کے بہت راستے ہیں, بہت راستے سے مدد کرتے ہیں. ہر نبی کے الگ الگ طریقے سے مدد ہوئی. اس امت کے لیے بھی یہی بشارت ہے جب یہ کام کریں گے کہ مختلف طریقوں سے ان کے لیے مدد آئے گی اور ہدایتیں آئیں گی اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے, ہم سب اس کی نیت کریں کہ اپنی اس ذمہ داری کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے. کہ جو دین اور دین کے کام کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو ڈالی ہے ہم اس کو انشاءاللہ پوری کریں گے. تو اس کے لیے تیار ہے, سب نیت کریں اس کے لیے, کریں گے اور کرتے رہیں گے, کریں گے کرتے رہیں گے, دوسروں سے بھی کرائیں گے, دعوت دے کر کے تعلیم سے خوشامد سے دوسروں سے بھی کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ فرمائیں اس کے لیے اور اپنے آپ کو پیش کریں, آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے, ان تقاضوں کو اوڑھنا ہے.
جی فرمائیے جی ساد اللہ ساد اللہ کیا پوری جماعت کہاں کے لیے کوئٹہ سے ہوں گے جماعت